نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور اس وقت کو تم یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے رب نے چند باتوں سے آزمائش کی فَأَتَمَّهُنَّ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چند باتوں کو پورا کر کے دکھایا قال انی جاعلک للناس اماما تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی اے اللہ جیسے آپ مجھے لوگوں کا امام بنانے کی بشارت سنا رہے ہیں تو میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو امام بنائیے اور وہ بشارت بھی مجھے سنائیے تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین میری طرف سے کسی کو جو منصب دیا جاتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو وہ کفر میں مبتلا نہ ہو گناہوں میں مبتلا نہ ہو جو کفر میں مبتلا ہوتا ہے یا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اسے میرا منصب حاصل نہیں ہو سکتا اس آیت میں حق تعالی شانہ نے اپنے خلیل اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ مہینے حج کے مہینے ہیں، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ. اور ان مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا بار بار تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور حق تعالی شانہ نے اس خاندان کو کچھ ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ تذکرہ ہو نہ ہو، خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں اس خاندان کا خیال بار بار ذہن سے گزرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا خیال آتا ہے، ہاجرہ علیہ السلام کا خیال آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا خیال آتا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالی شانہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ تعالی شانہ نے انہیں بہت نوازا تھا. احادیث میں بھی جہاں جہاں ان کا تذکرہ آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص عظمت اور محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اللہ تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا، دونوں لگ گئے کام میں. اب یہ جو کعبہ ہے، بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس، یہ اس روئے زمین پر بنائے جانے والا سب سے پہلا گھر ہے، یہ سب سے پہلی مسجد ہے. ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، للذی ببکت، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. مبارکن، وہ برکت والی ہے. وہدل للعالمین، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمام جہانوں میں ہدایت پھیلتی ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی جو المسجد الحرام ہے، بیت اللہ اور کعبہ والی جو مسجد ہے، یہ سب مسجدوں کی ماں ہے، اور پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں تو ان میں سے ہر مسجد کا ایک تار بیت اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ گویا پاور ہاؤس ہے. اور پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، المسجد النبوی ہے، المسجد الاقصی ہے، پھر مسجد قوبہ ہے،
یہ اہم اہم مسجدیں اور ان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، جاپان میں ہوں، چائنا میں ہوں، یورپ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، ان ساری مسجدوں کا اس سے تعلق ہوتا ہے، کسی خطے کو مسجد کے لیے مقرر کر دیا گیا اور نیت کر لی گئی کہ یہ خطہ مسجد کے لیے ہے، تعمیر نہیں ہوئی، چار لکڑیاں گھڑ دی گئی، بارڈر بنا دیا گیا، لکیر کھینچ لی گئی، صرف زمین پر صرف لائن کھینچ لی گئی اور نیت کر لی کہ یہ مسجد ہے، یہاں اب سے پانچ وقت کی نمازیں ہوں گی، اب یہ مسجد ہو گئی. یہ جو عمارت بنائی جاتی ہے وہ ہماری راحت کے لیے ہے، ہماری سہولتوں کے لیے ہے، بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے. مسجد بننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی حد بندی کر لی جائے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے اور وہاں نمازیں شروع ہو جائے. اب یہ مسجد بن گئی، اب اس کا تار فوراً مکہ مکرمہ کی مسجد سے جڑ جاتا ہے. اب زمین لیسٹر کی ہے، زمین لندن کی ہے، زمین پریسٹن کی ہے، زمین بولٹن کی ہے، زمین مانچسٹر کی ہے، زمین افریقہ، انڈیا، پاکستان کے کسی دیہات کی ہے، پسماندہ علاقے کی ہے، مگر جیسے ہی نیت کر لی گئی شرعی قانون کے مطابق کہ یہ اب اللہ کا گھر ہے، یہاں پانچ وقت کی نماز ہوا کرے گی، تو اس کا تار جڑ جاتا ہے مکہ مکرمہ کی مسجد سے. اور جیسے ہی تار جڑ جاتا ہے اور اس کی نسبت اس مسجد سے ہو جاتی ہے تو پھر احب البلاد الی اللہ مساجدہا، یہ خطہ اور اس زمین کا یہ ٹکڑا ان ٹکڑوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. یہ جتنی بھی دنیا بھر کی مسجدیں ہیں انہیں روحانیت کی جو سپلائی ملتی ہے وہ وہیں سے ملتی ہے. آپ سوچئے میرے بھائیوں کہ کسی مسجد میں بہت زیادہ اعمال ہوتے ہیں، مسجد کے آداب کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، مسجد کے احکام کی پوری پوری پیروی کی جاتی ہے، دنیا کی باتیں نہیں ہوتی، شور نہیں ہوتا، لوگ مسجد میں داخل ہونے کے بعد انہی کاموں میں مشغول رہتے ہیں جن کاموں کی مسجد میں اجازت ہے، تلاوت بھی خوب ہو رہی ہے، نمازیں بھی خوب ہو رہی ہے، توبہ استغفار بھی خوب ہو رہا ہے، رونا دھونا بھی خوب ہو رہا ہے، نمازیں بھی سنت طریقے کے مطابق ادا کی جا رہی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے، دین کی فکر بھی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سارے اعمال کی وجہ سے اس مسجد میں روحانیت بڑھے گی. اور جب لوگ مسجد میں آئیں گے تو ایک خاص قسم کا انہیں سکون محسوس ہوگا. اس لیے کہ ان ساری مسجدوں کی جو ماں ہے مکہ مکرمہ والی مسجد، اس کی بھی عجیب خصوصیت ہے. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہتا. تو ان مسجدوں کا جب اس سے تار جڑ جاتا ہے تو ان مسجدوں میں بھی ایک امن کی فضا ہوتی ہے، امن کی ایک کیفیت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. اور پھر یہ کہ مسجد کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے تو اور روحانیت بڑھتی ہے پھر، اور اس میں اللہ اللہ کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، دین کی فکر کا اہتمام ہو، سیکھنا سکھانا ہو، تو اس کی روحانیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے, اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے اور ہر مسجد کا بہت زیادہ ادب اور احترام میرے بھائیوں ہونا چاہیے. جو کچھ کرنا ہے مسجد کی باؤنڈری کے باہر کرو. یہاں انگلینڈ میں تقریباً ہر مسجد میں مسجد کے باہر ایک فوئر کا حصہ ہوتا ہے, کوریڈورز ہوتے ہیں. مسجد کے آداب کے خلاف جتنے جائز کام کرنے ہوں وہ مسجد کی باؤنڈری سے باہر نکل کر فوئر میں کیجیے, کوریڈور میں کیجیے. کوئی بات چیت کرنی ہے تو اپنے ساتھی کو اشارہ کر کے باہر لے جاؤ. مسجد میں آنے کے بعد اپنی ذات کو اللہ سے جوڑو. ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں, مسجد میں آنے کے بعد, مسجد میں آنے سے پہلے, کہ مخلوق کے ساتھ ہم ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے مشغول رہتے ہیں اور خالق کے ساتھ ہماری مشغولی کتنی رہتی ہے. تو بڑی مشکل سے ہم فجر کے لیے, ظہر کے لیے, عصر کے لیے, مغرب کے لیے, عشاء کے لیے 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ خالق کے لیے نکالتے ہیں. تو اس میں تو کسی اور چیز کو شریک مت کرو. ان 20-25 منٹوں کو تو خالص اللہ کے لیے رکھو. آج سے میرے بھائیو یہ تہیہ کر لو کہ جس وقت بھی ہم مسجد میں داخل ہوں گے اس کے بعد جتنی دیر کے لیے مسجد میں ہم رہیں گے اپنا دل اللہ سے جوڑ کے رکھیں گے, اپنا ذہن حق تعالی شانہو کی طرف متوجہ رکھیں گے. اس کا فائدہ مسجد کے ماحول کو بھی انشاءاللہ ہوگا, مسجد میں جو ہدایت کی تاثیر ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور اس تاثیر سے جو جو متاثر ہوگا اس میں آپ کے اس عمل کو بھی دخل ہوگا, آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کو خود کو بھی بہت نفع ہوگا, روحانیت میں اضافہ ہوگا, دل منور ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعمال کی وجہ سے روحانیت بڑھتی ہے اور اسی وجہ سے بعض مسجدوں سے تاثیر میں مختلف ہوتی ہیں. مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک مسجد بنائی گئی یا مسجد کے لیے کوئی گھر یا کوئی عمارت خریدی گئی اور یہ نیت کر لی گئی کہ اس کا یہ حصہ مسجد کے لیے ہے. تو جب عمارت خریدی گئی تھی اور گزشتہ کل آپ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور اس ہال میں داخل ہوئے تھے جس کو نمازوں کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے, تو کچھ کیفیت الگ تھی. اور 24 گھنٹے کے بعد اب جب اس میں فجر کی نماز سے نمازوں کا افتتاح ہو رہا ہے اور یہ اعلان ہو گیا کہ یہ حصہ مسجد کا ہے, اب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. آپ کو سکون محسوس ہوگا, آپ کو انس محسوس ہوگا, آپ کا دل چاہے گا کہ میں ذرا بیٹھا رہوں یہاں. کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ جیسے ہی کسی زمین کے ٹکڑے کی یہ نیت کی جاتی ہے کہ یہ اب مسجد ہے, فوراً اس کا تار جڑ جاتا ہے مکہ مکرمہ کی مسجد کے ساتھ. سب سے پہلا گھر ہے, سب سے پہلا گھر. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بیت اللہ پر, المسجد الحرام پر ہر وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالی شانہ کی رحمت کا کیا ٹھکانا جی, ان کی تو ایک رحمت کا اگر ہزارواں یا لاکھواں حصہ بھی ہمیں مل جاوے تو ہماری دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جاوے. 120 رحمتیں ہر وقت اترتی رہتی ہیں, ان میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہتے ہیں, اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد سب سے افضل نفل عبادت طواف ہے، اور زیادہ سے زیادہ طواف میں مشغولی رکھنی چاہیے، اور طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف مکہ مکرمہ ہی میں ہو سکتی ہے. اگر کوئی طواف مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب سب سے افضل عبادت بھی طواف ہے، اور پھر یہ طواف اور کسی جگہ ہو نہیں سکتا، اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو طواف میں مشغول رکھیں، بہت زیادہ طواف کرنا چاہیے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے. تو 60 رحمتیں جو ہیں وہ ہر وقت ان پر اترتی رہتی ہیں جو طواف میں مشغول ہیں، اور 40 رحمتیں ہر وقت ان پر اترتی رہتی ہیں جو المسجد الحرام میں داخل ہو کر نمازوں میں مشغول ہیں، اور 20 رحمتیں ہر وقت ان پر اترتی رہتی ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے جانے والوں کو زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنا چاہیے. اگر ہمت نہ ہو، کمزوری ہو، ذوب ہو، بیماری ہو، تو کسی ستون سے ٹیک لگا کر بیت اللہ کی زیارت کرتا رہے. تو یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ یہ حق تعالی شانہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب فرما لی ہے، اپنے گھر کے لیے منتخب فرما لی ہے. اور یہ دنیا کا جو گلوب ہے، اس گلوب میں کچھ حصہ زمین کا ہے اور زیادہ تر حصہ پانی کا ہے. تقریباً ایک تہائی زمین ہے اور تقریباً دو تہائی پانی ہے. اور ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. تو یہ جو نقشہ اللہ نے بنایا ہے کہ سعودی عرب ایسا ہے اور امریکہ ایسا ہے اور یورپ ایسا ہے اور رشیا ایسا ہے اور آسٹریلیا ایسا ہے، تو اللہ تعالی شانہ ہو کی کوئی حکمت ہوگی؟ اتنا پانی ہے اور اتنی زمین ہے، اللہ تعالی شانہ ہو کی کوئی حکمت ہوگی؟ پھر جو ہے وہ سعودی عرب کو وہی رکھا جہاں ہے، سعودی عرب کو امریکہ کی جگہ پہ نہیں رکھا، امریکہ کو سعودی عرب کی جگہ پہ نہیں رکھا، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی؟ تو اس پر بھی غور کرنے والوں نے غور کیا، اور غور کرنے والوں نے غور کر کے کچھ نتائج اخذ کیے. تو مکہ مکرمہ جس جگہ پر ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی اللہ تعالی شانہ کا گھر جس جگہ پر ہے، اس سے بہتر اس کے لیے پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی. یہ گلوب جو ہے، گلوب، اس میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پانی ہی پانی ہے، جہاں امریکہ ختم ہوتا ہے اور یہاں آسٹریلیا ختم ہوتا ہے، یعنی جہاں سعودی عرب ہے اور مکہ مکرمہ ہے بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ، وہاں پانی ہی پانی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان جب اپنے چیلوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے میٹنگ بلاتا ہے تو وہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے وہ سب جمع ہو جاتے ہیں شیاطین. تو پانی پر تخت بچھاتا ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے سارے شیاطین پانی پر جمع ہو جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ پانی کا علاقہ کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ علاقہ وہی ہے. اور یہ جگہ سب سے زیادہ دور مکہ مکرمہ سے اور بیت اللہ سے ہے. یہ ہدایت کا مرکز، وہ دلالت کا مرکز. حق تعالی شانہ کا نظام دیکھیے کہ گمراہی کو ہدایت کی جگہ سے سب سے زیادہ دور رکھا گیا، اور اردو میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، انگلش میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آئیڈل مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ، جو چیز بھی خالی ہوتی ہے اس میں شیطان گھستا ہے. اسی لیے بیت الخلا خلا کا گھر جو تقریباً 24 گھنٹے خالی رہتا ہے، گھر میں سب سے کم استعمال کی جانے والی جگہ یہ، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے بطور خاص یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ خالی جگہوں میں یہ بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ جو زمین ہے اس کا سب سے زیادہ خالی حصہ وہی ہے، وہ ان کا مرکز ہے. تو دیکھو ہدایت کے مرکز سے سب سے زیادہ دور ان کو رکھا گیا. اور دوسرے اعتبارات سے بھی سب سے زیادہ موضوع جگہ یہ ہے، بالکل سینٹرل میں آتا ہے یہ مکہ مکرمہ اور پھر بیت اللہ. تو یہ حق تعالی شانہ نے اس جگہ کو منتخب کیا، اور منتخب کر کے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم کیا کہ اس جگہ کے اوپر جا کر میرا گھر تعمیر کرو. سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں سے کروائی گئی ہے. بنا بیت رب العرش اشر فخذہم، بیت اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی. شاعر کہتا ہے، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے یہ شعر اور پوری اس کی تاریخ بیان کی ہے. بنا بیت رب العرش اشر فخذہم، اللہ تعالی شانہ کے گھر کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، 10 جماعتوں نے بنایا، 10 آدمیوں نے بنایا. ملائکۃ اللہ الکرام، سب سے پہلے اللہ کے معزز فرشتوں نے. اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، پھر انہیں حکم ہوا اس کی دوبارہ تعمیر کرو، ٹھیک کرو اس کو، انہوں نے تعمیر کی. تو ایسا چلتے چلتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، تو اس وقت جو ہے وہ بیت اللہ مٹ چکا تھا، عمارت گر گئی تھی، اس کے سارے نشانات ختم ہو چکے تھے. مگر حضرت حاجرہ علیہ السلام والی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اس وادی میں گئی، اللہ تعالی شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑا، تو بالکل بیابان جنگل تھا، صفا کی پہاڑی موجود، مروہ کی پہاڑی موجود، پھر ابو قبیس کا پہاڑ، پتھریلی زمین، نہ وہاں پانی نہ وہاں کوئی سبزہ. اور حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حاجرہ کو اور اسماعیل کو فلاں جگہ چھوڑ کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر. یہ جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، آزمائش کی چند باتوں سے. تو اس میں حضرات مفسرین کی ایک سے زائد رائے ہیں. تو اس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مرحلوں پر حق تعالی شانہ نے بہت کٹھن کٹھن اور مشکل مشکل حکم جاری فرمائے، جو ایک انسان کی عقل سے ماورا، تصور نہیں کر سکتا انسان. اولاد نہیں تھی حضرت سارہ علیہ السلام سے، حق تعالی شانہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پہنچایا ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں، ان سے بچہ پیدا ہوا ایک طویل مدت کے بعد. پہلی زوجہ سے کوئی اولاد نہیں، دوسری زوجہ سے اولاد ہوئی، اور ابھی وہ شیر خارگی میں ہے، ابھی تو دودھ پی رہا ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیگم حاجرہ کو اور اس بچے کو لکو دک میدان میں، اس بیابان جنگل میں، اس صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. تو اول تو یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں ایک دم سے کھڑا ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلم کسے کہتے ہیں. اسلام کسے کہتے ہیں کہ ہیزیٹیشن کے بغیر حق تعالی شانہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا, تقریر کرنا بہت آسان ہے کہ اسلام مینز سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ, تقریر کرنا تو بہت آسان, سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ, مگر کر کے دکھانا, کر کے دکھانا. میں اور آپ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم مسلم ہیں. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم اس کو کہتے ہیں جو ہیزیٹیشن کے بغیر, جھجک کے بغیر اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو بجا لانے کے لیے کمر کس کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مسلم. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی بھی نہیں تھے نصرانی بھی نہیں تھے. یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور نصرانی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم وما کان من المشرکین, مشرک بھی نہیں تھے, یہودی بھی نہیں تھے, نصرانی بھی نہیں تھے, کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما, وہ پکے ٹھکے مسلم تھے. حنیفا جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے, ایسے مسلم تھے. اور اللہ تعالی شانہ نے میرے بھائیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسلام تھا, ان کا جو سبمیشن تھا, اسے ایک کرائیٹیریا بنایا, کرائیٹیریا بنایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد اب دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئیں گے اور جتنے بھی امتی آئیں گے وہ سب ظاہر ہے سبمیشن ہی کے لیے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی سب سبمیشن کے لیے آئے اور بعد میں بھی سب سبمیشن کے لیے آئیں گے, مگر بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں تو ان کا اسلام کا معیار اور سٹیٹس اور کرائیٹیریا اتنا ہائی اور بلند ہے کہ بعد میں آنے والے سب کے لیے اس کو کرائیٹیریا قرار دیا گیا اور سب کو حکم کیا گیا کہ تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کی نقل کرو. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تم ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو, پوری امت کو حکم ہو رہا ہے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جن کا اسلام حضرت ابراہیم کے اسلام سے بڑھا ہوا ہے, مگر ہماری امت کی تعلیم کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمہیں نقل کرنا ہے وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. سبمیشن میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں تو آئیڈیل ہے تمہارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مگر سبمیشن اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ سبمیشن بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سبق دینے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہوں, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے, أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ, کہ تم بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کرو. اور یہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یہی سبمیشن, سبمیشن. اور اس سبمیشن کی وجہ سے وہ بہت کامیاب ہوئے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے انہیں دنیا میں منتخب کر لیا, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہیں. تو دنیا کی کامیابی بھی انہیں ملی, آخرت کی کامیابی بھی ملی. اور جس ملت کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملی وہ کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, رب نے کہا کہ تم مسلم ہو جا, میں تجھ سے سبمیشن دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اسلم تو لرب العالمین, آپ تو رب العالمین ہیں, آپ رب العالمین ہیں, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے, میں مسلم ہو گیا. اب آج کے بعد سبمیشن کے خلاف آپ کو میری زندگی میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. حکم کرنا آپ کا کام ہے اور سبمیشن کو دکھانا یہ ابراہیم کا کام ہے. آپ حکم کرتے جائیے, میں آپ کے ہر حکم کو بجا لاؤں گا. ہر حکم کو بجا لاؤں گا. آپ اگر حکم فرمائیں گے کہ اپنی بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ آؤ اور خطرے میں ڈالو, اس کے لیے بھی میں تیار. آپ اگر حکم فرمائیں گے کہ اپنے باپ کو قربان کر دو, اس کے لیے بھی میں تیار. وطن چھوڑ دو, اس کے لیے بھی میں تیار. آپ حکم فرمائیں گے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو, اس کے لیے بھی میں تیار. اور آپ اگر حکم فرمائیں گے کہ اپنی جان خطرے میں ڈالو اور آگ میں کود جاؤ, اس کے لیے بھی میں تیار. ہر چیز کے لیے میں تیار. اور ایک لمحے کے لیے میرے بھائیو کسی جگہ پر ایسی ہچکچاہٹ نظر نہیں آتی. اب ہم کہاں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں, اور ان کا سبمیشن ہمارا سبمیشن, ان کا اسلام ہمارا اسلام. مگر میرے بھائیو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اسے ٹارگٹ تو بنا سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے, تاکہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو کہ اس ٹارگٹ سے ہم بہت دور ہیں. ہم کوشش تو کریں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرشتے دیکھ رہے تھے, فرشتے, کہ اللہ کے خلیل کا امتحان ایسا کہ ایسا امتحان تو پہلے بھی نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ باپ کے لیے اور ماں کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا آسان, مگر اپنی اولاد کی جان کو لینا یہ بہت مشکل. اپنی اولاد کی جان لینا تو بہت دور کی بات, اپنی اولاد کو مرتے ہوئے دیکھنا بھی بہت مشکل. میرے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے حرم شریف میں ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے, ہم میزاب رحمت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے دونوں. میں نے کہا حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں میری وفات ہو, تاکہ مجھے آپ کی دعا تو مل جائے, اور اگر میرا نصیبہ ٹھیک رہا تو شاید آپ میری نماز جنازہ بھی پڑھا دیں. تو حضرت خاموش رہی اور پھر ایک ٹھنڈا سانس لیا اور حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. باپ جو ہے باپ باپ, اس میں اور بیٹے میں بہت فرق. حالانکہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جن کا جتنا ان کو اپنے بیٹے سے تعلق ہے بیٹے کو بھی اتنا ہی ہوگا, اور روزانہ جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ دیکھو کتنی محبت ہے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے کتنی محبت ہے. مگر جب کرنچ آتا ہے تو باپ جو قربانی دے سکتا ہے وہ بیٹا نہیں دے سکتا. باپ اپنی اولاد کے لیے جان دے سکتا ہے, بیٹا اپنے باپ کے لیے جان نہیں دے سکتا. بیٹا اپنے باپ کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا. اگر دونوں ایک ہی پروفیشن میں ہو اور بیٹا دیکھے کہ باپ مجھ سے آگے جا رہا ہے, اس کو حسد ہو جائے گا. اور باپ جب اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری آرزو کی انتہا تھی, آرزو کی انتہا تھی. دو بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں, ایک کا نام ہے تاج الدین سبکی اور دوسرے ان کے بیٹے ہیں بہاء الدین سبکی. یہ تاج الدین اور بہاء الدین جو ہے یہ ان کے ٹائٹل ہیں. بہت بڑے محدث دونوں اور بہت بڑے فقیہ, اور حق تعالی شانہ نے بہت کام لیا. تو یہ تاج الدین جو ہے تاج الدین, ان کا نام جو ہے وہ علی تھا, اور ان کے بیٹے بہاء الدین کا نام احمد تھا, احمد ابن علی. مگر احمد جو ہے ان کو یہ لقب ملا تھا بہاء الدین کا, اور ان کے والد علی جو ہیں علی, ان کو ٹائٹل ملا تھا تاج الدین. جیسے ہمارے زمانے میں کہ بھئی یہ مسیح الامت ہیں, یہ حکیم الامت ہیں, یہ حکیم الاسلام ہیں, یہ شیخ الاسلام ہیں, تو اس طرح اس زمانے میں بھی ٹائٹل ملتے تھے. تو ہوا یہ کہ احمد جو ہے وہ اپنے باپ کے زمانے میں پڑھے, بہت محنت سے پڑھے, اور پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے, اور فارغ ہونے کے بعد اپنا حلقہ لے کر کے بیٹھ گئے اپنے والد ہی کی سرپرستی میں, اور آہستہ 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 ان کا حلقہ زیادہ مقبول ہونے لگا. باپ کا حلقہ پھیکا پڑ گیا اور ان کا حلقہ بہت مشہور ہو گیا. تو باپ علی جو ہے اس نے ایک شعر کہا, دروس احمد خیر من دروس علی, اللہ اکبر. دروس احمد خیر من دروس علی, میرے بیٹے احمد کے دروس جو ہیں وہ مجھ یعنی علی کے دروس سے بہتر ہو گئے. وذاک عند علی منتہ العمل, اللہ اکبر, وذاک عند علی منتہ العمل, اور علی کی یہ انتہائی درجے کی آرزو تھی وہ پوری ہو گئی. علی اس آرزو کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ کاش کہ میرا بیٹا فارغ ہو جائے, فارغ ہونے کے بعد درس و تدریس میں لگ جائے اور میری ہی زندگی میں مجھ سے آگے چلا جائے, یہ آرزو میری پوری ہو گئی. تو میرے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ باپ اگر ملینئر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بلینئر بنا دے, میرے بیٹے کو بلینئر بنا دے. اور اگر باپ جو ہے حدیث میں لگا ہوا ہے اور باپ مشکات شریف پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا شیخ الحدیث ہو جائے. اور اگر وہ باپ کسی جگہ قاضی ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو قاضی القضات بنا دے. اور ڈاکٹر ہوتا ہے جی پی تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کنسلٹنٹ ہو جائے. مگر بیٹا اپنے باپ کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے, حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ باپ کو اپنے سے نچلے درجے پر دیکھے. تو ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے جسم کا ٹکڑا ہے, باپ کے نطفے سے بنتا ہے, تو باپ کے جسم کا ٹکڑا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, وہاں اتنا زیادہ درد اور اتنی فیلنگ اور اتنی خیر خواہی, اور یہاں اتنا درد بھی نہیں, فیلنگ بھی نہیں, خیر خواہی بھی نہیں. بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ کی حالت کو دیکھیے, اور باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی حالت کو دیکھیے. بیٹا جو ہے وہ چند ہفتوں میں بھول جائے گا اور باپ زندگی بھر نہیں بھولے گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے ہی کوئی بزرگ تھے جن سے یہ سوال پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بیٹا جو ہے بیٹا وہ باپ کا ٹکڑا ہے, باپ بیٹے کا ٹکڑا نہیں ہے, بیٹا باپ کا ٹکڑا ہے. تو جسم پر یہ جو ران ہے سائی, اس پر سے گوشت کا ایک ٹکڑا یوں کاٹ اور کاٹ کر کے پھینک دو, درد وہاں ہوگا یا یہاں ہوگا؟ درد کہاں ہوگا؟ کہ وہ ٹکڑا تو الگ ہو جاتا ہے, الگ ہونے کے بعد فارغ, درد تو یہاں ہوتا ہے کئی ہفتوں تک مہینوں تک. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق تعالی شانہ کے حکم پر آگ میں کود جانا یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی, مگر اس سے کئی گنا بڑی قربانی یہ تھی کہ جب اللہ تعالی شانہ نے یہ کہا کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چلاؤ, اس کے لیے وہ تیار ہو گئے. اور ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ہیومن نیچر کو ہم بھی جانتے ہیں. بہت سے لوگوں کی بچیاں جب مدارس میں پڑھتی ہیں اور کوئی اچھا ٹھکانہ ان کو مل جاتا ہے تو طے کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی نکاح جو ہے وہ 12 مہینے کے بعد کریں گے, تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ ذرا اٹھنے بیٹھنے کا تو ہمیں موقع دو, اس کے ساتھ تو اٹھنے بیٹھنے کا بھی ہمیں موقع نہیں ملا, حالانکہ وہ 6 سال مدرسے میں گئی تو 12-13 سال تک ان کے ساتھ رہی, اور پھر مدرسے میں تھی اس کے بعد بھی آتی جاتی رہی, رمضان مبارک میں 40-40 دن ساتھ رہی, مگر پھر بھی یہ کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے. یہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد دونوں باپ بیٹے ساتھ رہے نہیں, ساتھ رہے نہیں, پہلی دوسری ملاقات پر ہی یہ حکم لے کر کے آ گئے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اور پھر امتحان بھی ایسا لیا حق تعالی شانہ نے, ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کا امتحان بھی ایسا لیا کہ وحی نازل نہیں فرمائی, یعنی وحی جبریل کی صورت میں, یہ خواب بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وحی ہی ہوتا ہے, رویل انبیاء وحیون, یہ امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کو وحی میں دیکھتے ہیں تو وہ جب کسی چیز کو خواب میں دیکھتے ہیں تو وحی ہی ہوتی ہے, اس کو بجا لانا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو امت میں سے کسی کے لیے ان کو جگانا جائز نہیں ہے. نبی خود سوتا ہے خود اٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہو. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جتنی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں تو میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی. یہ صرف عائشہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی میرے اوپر خواب میں وحی نازل کی جاتی ہے. تو نبی جب سوتا ہے تو اس کا دل غافل نہیں رہتا. اسی لیے نبی کا وضو نیند سے ٹوٹتا نہیں ہے. اسی لیے اس کا دل جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سو جاتی ہے میرا دل نہیں سوتا, اللہ کے ساتھ بات چیت میں لگا رہتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے کوئی پیغام دیں یا خواب میں حق تعالی شانہ کوئی پیغام دیں, ان دونوں کا درجہ ایک جیسا, کوئی فرق نہیں. مگر جو ہیومن سائیکالوجی ہے اس کے اعتبار سے ذرا ایسا لگتا ہے کہ بھائی خواب ہی تو ہے, مگر نہیں, خواب میں تاکہ امتحان پورا ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی آئے مکہ مکرمہ پہنچے, خواب جہاں کہیں دیکھا تھا آئے مکہ مکرمہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام نو عمر ہے, ابھی تو چلنے پھرنے لگے ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ارلی ٹینز میں ہوں گے. فلما بلغ معه السعی, جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گلے میں چھری چلا رہا ہوں. بس اتنا کہا. مگر اسماعیل بھی تو اسی خون سے بنے ہوئے تھے, وہ سمجھ گئے کہ میرا باپ تو پیغمبر ہے اور پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتا ہے. تو جب اللہ یہ دکھا رہے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے. تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے ابا آپ کی جو رائے ہو, یہ نہیں کہا. ابا آپ بڑے ہیں, آپ جو چاہیں کریں, میں تیار ہوں. نہیں, اسماعیل علیہ السلام میں بھی اسلام تھا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال پوچھا کہ میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں, وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اسلام کی جو صفت, سبمیشن کی جو صفت ایک انسان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے, وہ میرے بیٹے میں کتنی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا امتحان لیں, آزمائش کریں کہ ان میں جو اچھی اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ ہیں یا نہیں, تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے, ان کی ذہن سازی کی جا سکے. تو کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے, یا ابت, اے میرے پیارے ابا, افعل ما تؤمر, حکم کیا اپنے ابا کو, افعل ما تؤمر, جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کیجئے, اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے جمنے والوں میں سے پائیں گے, آپ مجھے جمنے والوں میں سے پائیں گے. دیکھو جوان اسماعیل ہیں ابھی, اور جوان شخص کو کتنی آرزویں ہوتی ہیں. اور پھر شیطان نے وسوسے بھی ڈالے اسماعیل علیہ السلام کے دل میں, وسوسے ڈالے کہ تو اپنی زندگی کے مزے سے فارغ ہو گئے ہیں, تم اپنا تو ذرا خیال کرو. تو جہاں چھوٹا شیطان ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام نے یوں کنکر اٹھایا اور اس کے اوپر یوں کر کے پھینکے کہ نالائق جا یہاں سے, حقارت کی نظر سے اسے دیکھا کہ تم کسی کام کا نہیں ہے, ایسا کنکر اس کے اوپر پھینک دیے. جب ذرا آگے بڑھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, تو ماں جو پیچھے رہ گئی تھی اسے ورگلایا, اور ماں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے, اس نے بھی کنکر پھینکی. آگے اور بڑھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ورگلایا کہ میاں بڑھاپے میں آ گئے ہو, سب رشتے داروں کو تو وطن میں چھوڑ کر کے یہاں آ گئے ہو, تمہارا کون اسماعیل کے سوا, کچھ تو سوچو, خواب ہی تو ہے. تو تو اس میں پھر انہوں نے بھی جو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکر پھینکے. یہ تینوں جگہ پر جو ہے وہ شیطان دھستا چلا گیا. حاجیوں کو رمی کرنے کا اسی لیے حکم کیا کہ تم بھی میرے ابراہیم کی نقل کر کے یہاں سے یہ جذبہ لے کر جاؤ کہ ہم بھی ابراہیم جیسا اسلام اب سے بتلائیں گے. اب تک تو بہت غفلت میں رہے اور نفس ہمارے اوپر سواری کرتا رہا, شیطان ہمارے اوپر حکومت کرتا رہا. پہلے دن بڑے پر رمی کرو, دوسرے دن تینوں پر, تیسرے دن تینوں پر, اور اگر ہو سکے تو چوتھے دن بھی تینوں پر رمی کر کے یہ جذبہ لے کر کے جاؤ گے اب ہم یہاں سے اسلام والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جہاں کہیں شیطان ہمیں ورگلائے گا تو ہم بھی ابراہیم اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی ماں ہاجرہ کی طرح حقارت کے ساتھ اس کا معاملہ کر کے دفع کر دیں گے. یہ اس لیے ہے نقل, کہ نقل کرو, صرف وہاں یہ یاد کرو دوبارہ, مستحضر کرو اس قصے کو. یہ نہیں کہ وہ جو ستون ہے وہ شیطان ہے اور ہم کنکر اس کے اوپر پھینکتے ہیں تو اس شیطان کو چوٹ لگتی ہے, اس لیے نہیں. اس لیے مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ کنکر کو لیا جائے تو وہ چنے اور کھجور کی گٹلی کے درمیان ہو, کم سے کم چنے جتنا اور زیادہ